الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة. رواه الشيخان، وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. قابل قدر بزرگ و محترم بھائیو اور معزز سامعین، شک نہیں ہے کہ کائنات کے اندر سب سے بڑا احسان جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق اور تکوین کے بعد فرمائے ہیں وہ انبیاء اور مرسلین کی بعثت ہے. وبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم قبیلے کے لیے ہدایت کا انتظام فرمایا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. مختلف زمانوں میں مختلف قوموں اور قبائل کے لیے مختلف انبیاء تشریف لاتے رہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. تمام انبیاء اور مرسلین اپنے وقت پر برحق تھے، ہدایت اور نور کے سر چشمے تھے. اِنَّا اَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ. تمام کے اختتام پر اور تکمیل پر فخر موجودات حبیب اللہ الرسول المرسل والنبی الخاتم والمختم حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی ولی اللہ المرتضی فی الارض والسماء وامینه علی رفع السماء. اللہ تعالی نے دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ مبعوث فرمایا: انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. حق تعالیٰ نے آپ کو کل کائنات کے لیے بھیجا ہے. یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. جن اور ان سب کے لیے آپ تشریف لائے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تعالیٰ نے آپ کے شرائع، آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب، آپ کو دیا جانے والا قرآن، اسلام، سب کی حفاظت فرمائی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بڑے احسان کے طور پر ذکر کیا ہے. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. گزشتہ انبیاء اور مرسلین نے بھی آپ کی تشریف آوری کی دعائیں بھی کی اور انتظار بھی فرمایا ہے. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللہ تعالیٰ نے بھی بڑے خاص فخر اور شکر کے مقامات پر ذکر کیا. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں اور بعثت میں اور دیگر انبیاء اور مرسلین میں کچھ فرق بھی ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ نے کہا ہے، گزشتہ انبیاء اور مرسلین مختلف قوموں اور قبیلوں کے لیے ہوتے تھے. وہ بعثت الناس کافا، اور مجھے سارے جہان کے لیے بھیجا گیا ہے، فرش سے عرش تک، شرق سے غرب تک، عرب سے عجم تک، سارے اطراف عالم میں، تمام جہانوں میں آپ ہی کی رسالت اور نبوت ہدایت کا سر چشمہ ہے. لیکن امتوں کو جو حکم ہے وہ ایمان کا ہے اور ہدایت کا ہے. ایمان لاؤ اور ہدایت اپناؤ اور اس شریعت اور دین کے مطابق عمل کر لو. اس کو صدق کہتے ہیں، سچائی. اگر آدمی بہت تعریفیں کرے، بڑے ڈانٹے پڑے اور قسم قسم کی مدح سرائی کرے، لیکن وہ ایمان نہ لائے تو فائدہ نہیں ہوگا. علماء مانتے ہیں کہ ابو طالب نے بہت زیادہ احسانات کیے اور بڑا خاص خیال رکھتا تھا، اور ایمان لانا چاہیے تھا اس کو، لیکن مقادیر میں نہیں تھا. بخاری شریف میں ہے کہ ان کی بیماری کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور ان کو فرماتے تھے، یا ہم میں کل کلمہ تھا وہاں عند اللہ یوم القیامہ، کہ میرے چچا وہ کلمہ پڑھ لے جس کلمہ کے بعد قیامت کے دن میں آپ کی شفاعت کر سکوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب یہ کلمہ پڑھ لیا جائے زبان سے اور دل سے اس کی تصدیق کی جائے، اور جب زندگی ملے تو اس پر پورا پورا عمل کیا جائے، ایسوں کے حق میں قیامت کے دن سید الشفعاء الشافع والمشفع شافع الحشر محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. بخاری کی حدیث میں آپ نے کہا ہے، لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل بها علی قومہ. ہر رسول اور نبی کو ایک دعا ایسی دی جاتی کہ جب وہ چاہتے اور جس طرح چاہتے استعمال کرتے، اٹھارنی کے طور پر وہ استعمال ہوتی. لیکن قوموں نے بڑا تنگ کیا انبیاء کو، بہت غمگین کیا اور پریشان کیا. رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، اللہ ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑے. انک ان تذرهم يضلوا عبادك، آپ انہیں چھوڑیں گے تو اور نقصان کریں گے، بندوں کو رائے راست سے ہٹائیں گے. ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، اور جو ان سے پیدا ہوں گے وہ ان سے بھی زیادہ غلط کار ہوں گے. علامات یہی ہے، ماحول اس طرح بنا تھا. اور تقریباً انبیاء علیہ السلام جب نافرمان قوموں سے خفا ہو جاتے تو بد دعا کر لیتے تھے، اور وہ خصوصی اٹھارنی استعمال ہو جاتی تھی. ربو کو کہتے ہیں ایک طرف ہو جاؤ اپنے ماننے والوں کو لے کے، اور پیچھے سے قوم کو ملیامیٹ کر دیتے. جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے صدوم اور معموریت کی بستی نیچے سے اوپر اٹھائی. وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور پتھر برسا دی. اللہ، بہت ہی انبیاء کا صبر ہوتا ہے، استقامت ہوتی ہے. بہرحال بشر و انسان ہوتے ہیں، ایک وقت آ جاتا ہے کہ خفگان بڑھ جاتا، اور پھر ضرورت ہوتی کہ ان کو ملیامیٹ کر دیا جاتا. اس وقت انبیاء و مرسلین نافرمان سرکش قوم کے خلاف بد دعا کر لیتے. آپ نے فرمایا ولیکن اختبأتها شفاعة لأمتي، جو حق کے دعا مجھے دیا گیا وہ میں نے شفاعت کے لیے رکھا ہے، قیامت کے میدان میں امت کے گناہگاروں کو بخشواؤں گا. وہ ایک سکھ یا ہندو شاعر ہے، اس کی نعت ہمایوں مغل نے نعت نمبر میں جمع کی. اس میں وہ کہتا ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ ہی چارہ تو نہیں. اپنے بڑے عاشقانہ انداز میں اشعار گئے، اندر کہا کہ قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، یہ کفار ہے تو جہنم لے جائے. اپنی شان کے مطابق وہ اپنے ناتیہ کا کام میں کہتا ہے. حضرت تو کہتے ہیں کہ آپ کے مقام اور انوار کو وہ بھی برداشت نہیں ہوگا، آپ ہمیں بھی بچائیں گے. اللہ اکبر. فرمایا کہ وہ دعا میں نے چھپا کے رکھی ہے امت کی شفاعت کے لیے. وَلِيَتَنَالُ لِكُلِّ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور یہ دعا حاصل ہوگی اس امتی کو جس نے شرک نہیں کیا ہو اور دنیا سے گزرا ہو عقیدے توحید پر اور سنت پر. اس حدیث میں شفاعت کو خاص فرمایا موحدوں کے ساتھ، مومن ہو اور موحد ہو. کلمہ پڑھتا ہو، نمازوں میں آگے پیچھے ہوتا ہو، رسوم کرتا ہو، لیکن توحید کا عقیدہ محفوظ نہ ہو، تو اس حدیث مبارک میں اس کی شفاعت کا انکار ہے، تو اس کے لیے میری شفاعت نہیں ہوگی. بخاری شریف کتاب الحوض اور صحیح مسلم کتاب الشفاعت اور دیگر تمام معتبرات میں ہیں. فرماتے ہیں کہ میں حوض کو سر پر کھڑا ہوں گا، اور امت کو وہاں سے پانی بھی پلاؤں گا اور شفاعت بھی کروں گا. کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے ہوں گے جنہوں نے نمازیں پڑھی ہوگی، وضو کیا ہوگا، وضو اور نماز کے آثار سے میں پہچان لوں گا، اور میں کہوں گا اسے حابی اسے حابی، یہ میری امت ہے، یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کہاں جہنم لے جا رہے ہو. فیقال لی مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک آپ کو پتہ ہی نہیں انہوں نے آپ کے بعد کتنی بدعت نکالی تھی نئی نئی بدعت نئے نئے رنگ اور ڈھنگ ایک نے وفات کو وجہ بنایا اور رسوم اور منانے کا اور دوسرے نے ولادت کی خوشیوں کو وجہ بنایا اور عید میلاد النبی اور جشن میلاد اور یہ تمام چیزیں نکالی ان کے معتبر فقہا اور محدثین کہیں کہ کیا کوئی عید کوئی بڑھا سکتا ہے اپنی طرف سے عیدیں تو دو ہیں نا عید الفطر اور عید الاضحیٰ تیسری عید کہاں سے آئے گی کیونکہ ہے نہیں عید تو اس کو منانے کے لیے ڈنڈا لگاؤ ذرا اور اوپر لگاؤ ذرا چراغان کر لو سرکاری بجلی چوری کر لو اور تمام وہ کام کیے جا رہے جس کا ثبوت شرحان مشکل ہے اور ان کا تکلیف دہ مرحلہ مسلم ہے. تو ایک حدیث میں پیغمبر نے شرک کرنے والوں کی شفاعت سے انکار کیا کہ میری شفاعت ان کو حاصل نہیں ہوگی, اور دوسری حدیث میں آپ نے کہا کہ ان کو روکو مت جہنم لے جاؤ کیونکہ انہوں نے نمازیں پڑھی ہے روزے رکھے ہیں کچھ عبادات ظاہریہ تو کی ہے جس کے آثار موجود ہیں. فیقال لی مجھے کہا جائے گا انک لا تدری آپ کو پتہ ہی نہیں ما احدثوا بعدک کیا کیا بدعت نکالی آپ کے بعد. توبہ توبہ یہاں تک کہ بدعت کو حسنہ کہنے لگے اچھی بدعت جیسے کوئی کہے پاک پاخانہ پاک پیشاب اور حدیث دیکھو حدیث میں کس طرح ہے کل بدعت ضلالہ ہر بدعت گمراہی اور صرف یہ نہیں آگاہ کیا ہے وکل ضلالۃ فی النار ہر گمراہی جہنم لے جانے والی. تو علماء دین کہتے ہیں دونوں جملے برابر ہیں جس طرح گمراہی کی کوئی قسم نہیں گمراہی تباہی ہے اس طرح بدعت کی اقسام تقسیم ٹھیک نہیں ہے غلط تحقیق ان کران تقسیم یہاں سادت و ند دیوبندی اور قدوت ہوں فی ذالک شیخ احمد سر ہندی مجدد الفسانی حضرت الاستاد محمد یوسف صاحب بنوری معرف سنن شرح ترمذی میں لکھتے ہیں تقسیم ٹھیک نہیں ہے اور ہمارے بزرگوں نے صریح انکار کیا ہے تقسیم کا اور شیخ احمد سر ہندی ان کا بڑا ہے ہندوستان کے اولیاء کا سب سے بڑا ذمہ دار انسان. لا الہ الا اللہ اگر بدعت کی کچھ گنجائش ہوتی دین میں تو حضرت یہ نہیں فرماتے کہ کل بدعت ہر بدعت. نبی کی باتیں ہمیشہ قانون کی ہوتی ہیں قواعد اور ضوابط کی ہوتی ہیں. یہ غریب کہتے ہیں یہ پنکھے نہیں تھے لگا دیے ہیں یہ مسجد نہیں تھی بنا دی گئی تم بھی نہیں تھے پیدا ہو گئے ہو اس طرح تھوڑی کام چلتا ہے. احکام میں بدعت کی تعریف بھی ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. دھوکے دیتے ہیں اہل باطل کے پاس دلیل کبھی بھی نہیں ہوتی دلیل ایک ہوتی ہے دو نہیں ہوتی. اہل باطل کے پاس مغالطہ ہوتا ہے مغالطے میں صرف آپ کو پریشان کریں گے. مثال دیتا ہوں دیکھو یہ ایک مسئلہ ہے کہ نماز فرض ہے اور جو بھی فرض نماز نہیں پڑھے گا وہ مجرم ہوگا یہ حقیقت مسلمہ ہے یہ پکا قاعدہ ہے قرآن و سنت یہی کہتے ہیں. اب ایک شخص کہتا ہے ارے اللہ تعالیٰ کو نمازوں کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے. اب یہ دیکھو دونوں باتیں جھوٹ بول رہا ہے نماز اللہ غفور الرحیم ہے لیکن بے نمازی کے لیے قہار اور جبار ہے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں, ہمیں ضرورت ہے. اللہ کو کیوں ضرورت, زکات اب دیتے خدا کو دے رہے ہیں, اللہ کا حکم ہے اس کی تعمیل کر رہا ہے. یہ تو مشرکین نے کہا تھا کہ اللہ تو غنی و لغنیا ہے, اس کے نام پہ کیوں سب کے خیرات و زکات دیتے ہو. اس میں حدیث میں آیا کہ یہ فقراء اور مساکین کو دینا یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دینا ہے. ان صدقہ لتقع فی ید الرحمن قبل ان تقع فی ید عبده اخرجہ اصحاب الصحاح. بدعت اصل میں اس قول یا فعل کو کہتے ہیں یا عقیدے کو جس کی وجہ پیغمبر کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں موجود ہو اور اس کو عبادت کے طور پہ نہیں کیا گیا. علامہ شاطبی غرناطی نے کتاب الاعتصام جلد اول کے اخیر میں صفحہ 202 اور جلد ثانی کے بالکل ابتدائی 8 صفحوں میں جو دنیا بدعت کا خزانہ انہوں نے لٹایا, تباہ و برباد کیا ہے, بدعتوں کے گھونسلے ویران کیے. محقق عالم ہے بہت بڑے اور دنیا اسلام تسلیم کرتی ہے ان کی عظمت کو. انہوں نے تعریف کی ہے کہ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ موجود ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں. یہ تین زمانے بہت مبارک ہیں, ان کو خیر القرون کہتے ہیں, اچھے زمانے. اس میں دین غالب رہا اور بے دینی کہیں غالب نہیں آئی. خیر القرون کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دین غالب رہا اور بے دینی کبھی بھی غالب نہیں آئی, کہ اسلام کا مسئلہ عقیدہ تعلیم درمیان سے مٹ جائے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی, حضرت علی اور بی بی صاحبہ عائشہ کے درمیان جنگ جمل ہوئی, اور بھی اختلافات ہوئے, لیکن اسلام کے عقائد اور تعلیمات میں کوئی فرق نہیں ہے. بلکہ جنگ کے مسائل اور آپس میں قتال کے مسائل اور ان کے ضابطے اور قاعدے اور جزا اور سزا, سلوک اور قضا, یہ سب مسائل پیدا ہو گئے. لا الہ الا اللہ. اسی طرح چاروں ائمہ بہت تھے. امام اوزائی امام ہے, سفیان ثوری امام ہے, سفیان ابن عیینہ امام شافعی کے استاد ہیں, امام ہیں, ابو ثور امام ہے, حسن بصری امام ہے, ابن سیرین امام ہے, ابن عون امام ہے, ابن شہاب امام ہے, ربیعۃ الرائے امام ہے. سارے ائمہ سے جہان بھرا تھا, جس طرح جہان بھر کے محدثین نے کتابیں لکھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ اس کو علیحدہ امتیاز دے دیا, اور امت کی ضرورت حدیث ان سے پوری ہو گئی. یہ تکوین اللہ کا اپنا فیصلہ ہے. اس طرح چار مذہب, چار فقہ, ان سے اسلام کے ماننے والوں کی دینی ضرورت, عقیدے کی اور عمل کی, دنیا اور آخرت کی پوری ہو گئی, تو بس حق چار میں منحصر ہوں گے. الحمدللہ علی حال. علماء تفصیل دیکھنا چاہے تو عبد الوہاب شارانی کی کتاب کشف الغمہ عن اختلاف الائمہ, اور شاہ ولی اللہ کی کتاب عقد الجید فی مسئلۃ التقلید, یا ابن نجیم کی المنار پر شرح فتح الغفار فی شرح المنار, ان میں تمام تفاصیل ملے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ لوگ ان کو امام اعظم کہے, اس امت کے فقیہ مان لے, اور پورے جہان کے اندر لوگ ان کے بتائے ہوئے قاعدوں کے مطابق وضو کرے، نماز پڑھے، زکات دے، روزہ رکھے، حج کرے، ہمیں ضرورت ہے۔ انہوں نے تو شاگردوں کو پڑھایا، اللہ تعالیٰ نے اچھے شاگرد دیے تھے اور انہوں نے شیخ کو سمجھ لیا اور ان کے علوم کو قیمتی بنانے کے لیے جان کی بازیاں لگائی۔ کون ایسا کر سکتا؟ صرف ایک مثال دیتا ہوں، آپ کی عقل مبارک بڑھ جائے گی، روشنی پیدا ہو جائے گی۔ ان کے ایک شاگرد ہے امام ابو یوسف، وہ بہت اچھا پڑھتے تھے لیکن ان کی والدہ بہت غریب مسکین تھی اور وہ ان کو کہتی تھی کوئی کام وام کرو، مولویوں کے ساتھ نہیں بیٹھا کرو۔ یہ ذہنیت بہت پرانی ہے، کوئی نئی نہیں ہے۔ قرآن شریف کی ایک آیت میں تشاب حق قلوب ہو، فاسق اور بے دینوں کے دل ملتے ہیں آپس میں۔ یہ لائنیں وہیں سے چلی ہے، جیسے شہد کا سلسلہ چلا ہے گٹر لائنیں بھی چلتی ہے، جیسے ہرن دنیا میں پیدا ہوتا ہے خنازیر بھی پیدا ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف کو منع کرنے کے باوجود حضرت امام اعظم سے بہت زیادہ عقیدہ ہو گیا اور ان کے درس میں بیٹھنے لگے۔ تو جہاں وہ کام کاج کے لیے جاتے تھے، غریب مسکین گھرانے کے تھے، وہاں دیر ہو جاتی تھی، شکایت آتی تھی، تو ان کی والدہ ایک دن آئی اور امام ابو حنیفہ کو کہا کہ یہ بیوہ کا بچہ ہے، غریب مسکین ہے، یہ کھائے گا کیا جو آپ اس کو بٹا کے سبق پڑھا رہے؟ امام صاحب نے کہا یہ بادشاہوں کے ہاتھ سے پستہ اور فالودہ کھائے گا۔ ایک بات تھی جیسے علماء کرام کرتے ہیں، لیکن ہم جیسے کمزور اور بے وزن اور چیز ہے واجنا میں اعظم الگ چیز ہے۔ زمانہ گزر گیا، امام صاحب کو اندازہ ہو گیا، آپ مستقل ان کا تعاون کرنے لگے۔ ہمارے یوسف فرماتے ہیں کہ سب کے وہ استاد ہیں اور شیخ اور فرماتے ہیں میرے تو آقا اور مالک ہیں، میرے تو خریدا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ہارون رشید نے اپنے دور میں عالم اسلام کا پورا امتحان لیا تو امام ابو یوسف سب میں اول آئے اور ان کو پورے ملک کے قضاء کے لیے مقرر کیا، قاضی القضاء، کہ آپ قاضیوں کو سبق پڑھائیں اور ان کے جو قضاء ہو فیصلے وہ جان پڑتال کریں۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید بڑی عجلت کے ساتھ حضرت کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ پستہ اور فالودہ بہت اچھا بنا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ میرے سامنے کھائیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے آگ سیدھا ہو اور ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تو بڑے حیران ہوئے، کیا کوئی تکلیف پیش آئی؟ آپ نے فرمایا اتنے سال پہلے میری والدہ صاحبہ جب حضرت کی خدمت میں نہیں آنے دے دی تو انہوں نے ایک موقع پہ کہا کہ یہ غریب مسکین عورت کا بچہ ہے، کھائے گا کیا؟ امام صاحب نے کہا یہ بادشاہوں کے ہاتھ سے پستے اور پالو دکھایا، آج بادشاہ کٹورا پکڑا ہوا کھڑا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک ایسا شخص جس کی دنیا کی باتیں بھی اللہ نے سچی کر کے منوائی، وہ جو ہمیں آخرت کی خوشخبریاں دے چکے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ اللہ، یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صاحب کی عادت کریمہ تھی مسائل فجر کے بعد لکھنا شروع کر دیتے تھے اور شاگرد 50 شاگرد جو ان کی نظر میں اجتہاد اور فقہ کے بلاغ کو پہنچ چکے تھے وہ بیٹھے ہوتے تھے، ان کو کہتے ہیں جا کر کی نظر آئے فوراً آواز دو، خبردار۔ 50 لوگ کہتے اسمبلی کے پارلیمنٹ جو فیصلے کرتی ہے اس کی بنیاد کے ماں بونی فن رکھی، آپ خود اس کے صدر و صدور کے مجلس کے. تو امام اس طرح مجلس جاری تھی, امام ابو یوسف بالکل ساتھ بیٹھتے تھے دائیں طرف, آپ دست راست تھے شیخ کے. اطلاع آ گئی کہ اہلیہ آپ کی بیمار ہے, دایا کو بلا لو. بلا لیا جائے گا, بچہ ہو گیا. پھر کچھ دیر بعد کیا, اس نے کتنی دیر بعد اطلاع آئی کہ وہ بیمار ہے, طبیب کو دکھا دو. پھر اطلاع آئی کہ وہ بچہ مر گیا. آپ پڑوس والوں سے کہو, خادموں سے, جنازہ پڑھ لے. کیوں؟ امام صاحب آج جو مسئلہ بیان کریں گے کل وہ بیان نہیں ہوگا, یہ مکمل ہو جائے گا. فرماتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے میں اٹھ جاؤں. اللہ, یہ طریقہ صحابہ کا بھی تھا مگر سمجھنے میں دیر لگتی ہے. بخاری شریف میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک انصاری پڑوسی سے معاہدہ کیا تھا کہ ایک دن آپ سارا دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے, اور دن بھر جتنے واقعات آئے ہوں, آپ نے ارشادات فرمائے ہوں, وہ سب مجھے شام کو بتانا, اور اگلے دن میں خدمت میں جاؤں گا, آپ کام کاج کریں, شام کو آ کے آپ کو سارے دن کی رپورٹ دوں گا تاکہ ہمارا علم فوت نہ ہو جائے. علم کی قدردانی دے کے آج 1500 سال گزرے ہیں, ممبر و محراب میں وہ زندہ ہے. مجال نہیں کہ ان کے بغیر کوئی کامیاب بات کر سکے. کامیاب کلام کے لیے ان کے حوالے اور ذکر خیر ضروری. انہوں نے اللہ سے کامیابی حاصل کی. کچھ مدت گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک غلام ملا, بہت زیادہ ذہین, ذکی, انتہائی درجے کا اچھا یاد رکھنے والا. آپ نے بڑے بھاری سرمایہ سے اس کو خریدا اور اس کو کہا, جب میں خود خدمت میں موجود ہوں آپ کو اختیار ہے, بیٹھے نہ بیٹھے, گھومو پھرو, لیکن جب میں چلنے لگوں فوراً آ کے بیٹھ جاؤں, اور جب تک میں دوبارہ نہیں آیا ہوں اس وقت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات, اقوال, افعال, خوشی, ناراضگی, لوگوں سے میل ملاپ سب نوٹ کر کے مجھے بتا دیں تاکہ مجھ سے کوئی چیز فوت نہ ہو جائے. ایسا نہیں یار, ہر روایت میں عمر معتبر, دین کے ہر شعبے میں علی عثمان معتبر. انہوں نے پورے اعتبار اور اعتماد کے لیے پوری زندگیاں قربان فرمائی. اللہ اکبر و کبیرہ. بہرحال مسئلہ یہاں سے چلا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی بہت کی اور آپ کی تعریفیں بھی بہت کی اور آپ کی شان میں نعتیں بھی پڑھی. ابو طالب نے ایک تھانت اس کی مشہور ہے, وہ کہا کرتے تھے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ, مجھے پتا ہے کہ تمام دینوں میں بہترین دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے. لولا الحزار و اوعار و مسبت لوجدتنی سمحم بذاک مبینا, اگر قوم کے لان تان اور تانا دینے کا اندیشہ نہ ہوتا میں کلمہ پڑھ کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا, لیکن میں نے عمر بھر قوم کا ساتھ دیا ہے لہذا ان کو آخر عمر میں خفا نہیں کروں گا اور میں آپ کا دین قبول نہیں کر سکتا. اتنے احسانات, اتنی عنایتیں اور اتنے مد ہیں اور سب گئی. ہر بڑے آپ دیدہ ہو گئے. بخاری شریف میں آپ کے چہرے انور پر آنسو کا سیلاب تھا اور اس نے آخری ہچکی لی اور دم دے دیا. قرآن کریم سورۃ قصص میں آپ کو تسلی نازل ہوئی, انک لا تہدی من احببت, آپ اپنی محبت سے کسی کو ایمان و ہدایت نہیں دے سکتے, یہ کام نبی کا نہیں خدا کا ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت نصیب فرمائے. تو ایمان، توحید، سنت یہ بہت ضروری ہے. اس لیے آپ فرماتے کہ میں حوض کوثر پر رہوں گا اور وہاں سے بدعتیوں کو ہٹاؤں گا. بخاری اور مسلم کے حدیث میں شاہ ولی اللہ محدث کہتے ہیں یہ جو حوض کوثر ہے، یہ آپ کی جو سنتیں ہیں، یہ حوض کوثر کی شکل میں ہو جائے گی قیامت کے میدان میں. تو سنت پر بدعتی کیسے رہے گا؟ اس نے تو عمر بھر سنت والوں کا مقابلہ کیا ہے، ان کی برائیاں کی ہیں، ان کے راستے بند کیے ہیں. یہی سنتیں جو آپ کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے نیکی کا کام کرو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پانی پیو، حضرت تو کنگھی کرنا، بال صحیح کرنا، وضو کرنا، تمام چیزوں میں آپ نے فرمایا کہ میرے پاس وہی آئی کہ آپ کے دائیں طرف جو آدمی بیٹھا ہے یہی سے شروع کر لے، العبد والعبد. اور امت کے ناموں میں ایک نام ہے اصحاب الیمین، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں دائیں ہاتھ کی سنت زندگی قیامت کے میدان میں ان کو دائیں ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا، اور یہ علامت ہوگی کہ یہ کامیاب ہے اور جنتی ہے. علماء یہاں تک کہتے کہ فقیر کو جو آپ بھیک دیتے ہیں تو اس کو کہے کہ دائیں ہاتھ سے لے لے تاکہ مجھے ثواب مل جائے. ممکن ہے اس کا دائیں ہاتھ نہ ہو، اب حضر ہے. یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو کپڑے آپ سلواتے ہیں اس میں بھی دائیں بائیں پہ کرو جس طرح ہاتھ باندھتے ہو. دائیں تو دائیں پہ جو سلواتے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کب سے شروع ہوا، کس ظالم نے اس کی ابتدا کی، کس بے انصاف نے عرب و عجم کو غلط ڈھب پہ ڈال. ایک شخص مجھے کہتے ہیں میں فلاں کو دیکھا، میں نے کہا لوگوں کو نہ دیکھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، پیغمبر کو دیکھے. حضرت فرماتے ہیں آپ نے پانی پیا، بخاری میں ہے، بچ گیا، اتفاق سے دائیں طرف ایک عربی جنگلوں سے آیا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اور ابو بکر صدیق بائیں. آپ نے اس آرامی سے کہا کہ حق آپ کا بنتا ہے کیونکہ آپ دائیں طرف ہیں، دیکھیں سر لحاظ دیکھیں، مگر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ابو بکر کو دیتا ہوں. اس نے کہا لاؤ سے رن نہ نفسی، جو خزانے آپ کی طرف سے مجھے ملے ارے تو مجھے ملنا چاہیے. ابو بکر تو ویسے ہی جان میں سار ہے، فتن نہ ہوگی غصے سے آپ نے چل دوں، پھر بھی آپ اس سے ہٹے نہیں، دائیں پر قائم رہا ہے. تل لوفی دی کی بخاری غصے سے آپ نے چلے، آپ غصے میں بھی آپ دین پر رہے تھے، آپ کبھی ہٹتے نہیں. تو ہمارے دوست لوگ جو ہے وہ جشن مناتے ہیں اور وہ جھنڈے لہراتے ہیں، یہ ذوالفطر میں تو جھنڈے نہیں ہوتے ہیں، پکی عید ہے، اس لیے کہ وہ نبی نے منائی ہے ہمیشہ، نبی کی طرف سے مقرر ہے. عید الاضحیٰ میں اتنی قربانی ہوتی ہے، جھنڈا بن نہیں ہوتا، نہ جشن ہوتا ہے نہ جلوس ہوتا ہے. یہ عید چونکہ آپ نے بنائی ہے، ادھر سے آئی نہیں ہے، یہیں کے لمیٹڈ ہے، اس لیے اس کے اوپر آپ مختلف حربے کر رہے ہیں، لوگوں کے گلے سے اتارنا چاہتے ہیں. دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا. اللہ اکبر. قرآن کریم میں ہے کہ ایک قوم کو کہا گیا تھا کہ آپ لوگ جب اس شہر میں داخل ہو جائے تو دو رکعت پڑھ لیں شکریہ، اب بھی سنت ہے آدمی سفر پر روانہ ہو تو ایسے وقت میں سفر کرے کہ نفلوں کا دو چار رکعت پڑھ کر دعائیں خیر کرے کہ اللہ سفر بخیر فرمائے، میرے بال بچوں کو عزت اور مال کو. مسند امام احمد میں ہے واپسی تک چار فرشتے حفاظتی مقرر ہوتے، واپسی تک چار نوکر آپ گھر کی حفاظت کے لیے نہیں رکھ سکتے، اللہ چار فرشتے جن کے سامنے تمام مخلوقات بے بس ہیں، جن اور دیو ان کے سامنے آنکھ نہیں ہاتھ لپا سکتے، وہ مقرر ہوتے ہیں کہ اس نے چار رکعت پڑھ کر روانہ ہوا ہے، خیال رکھنا. جب سفر ختم ہو جائے واپس آ جائے تو بہتر یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں خدا کرے کہ وہ توحید و سنت والوں کی ہو، دو رکعت یا چار رکعت شکرانے کی پڑھ لیں کہ اللہ بخیر و عافیت میں سفر مکمل کر کے واپس آیا، کیونکہ سفر و قطعات النہر عذاب، حدیث شریف میں سفر عذاب کا حصہ ہے. فَإِذَا نَهَكَ أَحَدُكُمْ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نِحْمَتَهُ فَلْيَتَعَجَّلْ إِلَى بَيْتِهِ، بخاری ترمذی. جب سفر مکمل ہو گیا جلدی کر آ جاؤ، یہ نہیں کہ گھر سے باہر پھنسے ہوا، نہیں، سفر ہو گیا بس بسم اللہ واپس آئے گی، اور واپس آنے کے بعد دو چار رکعت پڑھ لیں خوشی کے. یہ تحیہ اتمام السفر ہے، اور وہ تحیہ بدر السفر ہے شروع والے. قوت القلوب میں ابو طالب مکی نے اور لمحات خواجہ میں معین الدین چشتی کے خلفاء نے اس کی بڑی تفصیلات دی. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ دستور ہے کہ جب آدمی سفر پر جائے اور آئے تو آداب کا خیال رکھے. امام شافعی کہتے ہیں ہمارے زمانے میں جب ہم سفر پر جاتے تھے تو علماء اور بزرگوں سے چند دن پہلے وقت لے کے ملتے تھے، کس طرح سفر کریں گے، کہاں جائیں گے، کس طرح رہیں گے، تاکہ ہمیں سنجیدگی اور متانت آ جائے، عقل آ جائے. تب چلے جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، وہ جو عقید و ایمان ہو وہ بھی کہیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. سفر میں بھی نماز فرض ہے، چار رکعت دو ہو گئی، سنت میں اختیار مل گیا، راحت ہے تو پڑھنا افضل ہے، اور تکلیف ہے تو سنت نہ پڑھنا سنت طریقہ ہے. وہ منا سنن ترک و سنن فلسفا، یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ سفر میں سنتیں نہ پڑھے. ضبط کرنے کی ضرورت ہے، شریعت ماننا ضروری. تو ایک قوم کو کہا گیا تھا کہ فتح الباب سجدن، دروازے سے داخل ہو کے دو رکعت پڑھ لو. انہوں نے دو رکعت پڑھنے کے بجائے رینگتے گئے، جلوس والوں کی نقل کرتے ہوں رینگتے تھے، اور ان کو کہا گیا تم دعا مانگو، اللہم حتی انا خطایانا. تو اتنا لمبا عوام سے کہاں یاد ہوتے ہیں، مختصر کہو کہ بس استغفر اللہ استغفر اللہ، یہی کافی. حنتتن کی جگہ حنتتن کہنے لگے کہ بھائی ہمیں گندم چاہیے، گندم کے گرم گرم نان چاہیے، اور گھی میں تر بتر پراٹھے چاہیے، اور اس کے ساتھ تھوڑا بہت حلوا. ہوں تو کیا ہے جشن وشن کے اور پانے کیا ہوتے. قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اس تبدیلی پر، اور ان کو سخت سزا دے دی. قرآن ان کا ذکر کر کے کہتا ہے فبدل الذین ظلموا، ظالموں نے وہ ہماری باتیں بدل دی. قولا غیر الذی قیل لہم، جو کہا گیا تھا اس کو چھوڑ دی اور کام کرنے لگے. خیال تو کر دے پر خف ہوتے کہ دے میں آج یہ کام ہوں گا. ہم تمہیں نہیں کہتے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا تو آئینے میں دیکھنا ضروری ہے. عبادات پورے عالم میں ایک جیسی ہوتی، رمضان پورے عالم میں ایک دن آگے پیچھے تو ہو سکتا ہے، رمضان رمضان ہی ہوگا، وہ شعبان میں نہیں ہو سکتا ہے شوال. عید دو ہوں گے، عید الفطر عید الاضحیٰ، کوئی اور عید نہیں ہوتی. رات کو میں نے گفتگو میں کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری دنیا سے دین ختم ہو جائے گا لیکن مدینے میں ایمان موجود ہو. مدینے سے محبت کے محبت ہے، لیکن مدینے میں نہ جلوس ہے، نہ جلسہ ہے، نہ کوئی جشن ہے، نہ اس قسم کی کوئی عید ہے. اللہ تعالیٰ سچائی نصیب فرمائے. اور آخری کلام یہ ہے کہ دیکھو ان سے غلطی یہ ہو رہی ہے. ممکن ہے ان کی محبت ہو لیکن محبت کا استعمال بھی صحیح ہو. کہتے ہیں ایک آدمی نے باز دیکھا, باز شاہین, اس کے بڑے بڑے پنجے تھے. اس نے کہا یہ بیٹھ بھی نہیں سکے گا, کھا بھی نہیں سکے گا. کینچی دے کے اس کو کاٹ دی. یہ بھی محبت تھی لیکن باز سے چھیل بنا دی, ختم ہو گئی اس کی حیثیت. نہیں ختم ہو گئی, منانا نہیں ہے, بننا ہے اور بنوانا ہے. بس فرق صرف یہ ہے سنی اور بدعتی میں کہ اہل سنت والجماعت, اہل سنت والجماعت اسلام کا نام ہے, کسی تنظیم فرقے کا نام نہیں ہے. اچھی طرح کان کھول کے سنیں, اہل سنت والجماعت حرمین شریف ہیں, اہل سنت والجماعت امام ابو حنیفہ کے ماننے والے, اہل سنت والجماعت امام مالک کے ماننے والے, اہل سنت والجماعت امام شافعی امام احمد کے ماننے والے. 1400 سال اسلامی تاریخ کا نام اہل سنت والجماعت. السنی الذي يوحد ويعتقد بالسنن, جو عقیدے توحید رکھے اور سنتوں کو جگر و دل سے لگائے, وہ مناتا نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق بناتا ہے. اگر عید الفطر کے دن ہم نے بڑا جھنڈا لیا اور گھر پورا سجایا اور ہم نے 2 رکعت عید کی نہیں پڑھی تو ہماری عید ہوئی ہے, ایمان سے کہو. اس میں دیوبندی بریلوی کی کیا بات ہے؟ اگر عید الاضحیٰ کو ہم نے پورا گھر سجاوٹ کیا, پوری گلی میں بھی جھنڈے لہرا دیے اور نہ ہم نے قربانی کی اور نہ عید پڑھی, آپ کلمہ پڑھ کے ایمان سے کہیں یہ شخص منانے میں سچ ہے. 2 رکعت پڑھنا واجب ہے, توفیق پر قربانی واجب ہے. شریعت اسلامیہ میں مسلمانوں کو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق بنانا ہے, بننا ہے, صرف منانے سے دل خوش کرنا. اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت کے چشمے جاری فرمائے, عقل و فہم سلیقہ طریقہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا إله إلا الله.
وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أخرجه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أخرجه البغوي في شرح السنة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالحياة والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الروح الرحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. اللهم صل وسلم على سيدنا سيد الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيد الأولياء والمتقين سيد الغرر المحجلين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى آله وأصحابه على السادة البررة أفضل الخلائق بعد النبيين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل أحدهم ولا نصيفة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. پوچھا ہے کہ بندے کو بعض اوقات جلدی وضو کی وجہ سے بار بار ٹوٹتا ہے، اس لیے تلاوت میں خلل ہوتا ہے، لیکن ہر وقت نہیں ہوتا. ایسی تلاوت ضروری نہیں ہے، باوضو رہا کرو. قرآن شریف لے کے پڑھنے کے لیے وضو شرط اور واجب ہے، حفظ سے بے شک بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتے. ہمارے ذرا سب سمیت پڑھنا ناجائز غلط اور زناجتا کا عمل ہے. جوتا اگر پاک صاف بھی ہے تب بھی ادب یہ ہے کہ جوتا اتار دیا جائے، یہ جنازے کو نقصان پہنچانے کی شرارت اور سازش ہے. ذکر خفی کے احساس کے ذریعے کیا ہے یہ بزرگوں کا تجربہ ہوگا، شرام کوئی چیز نہیں. ہمارا ایک بندہ ہے جو لوگوں کو ناک کے احساس کے ذریعے ذکر کراتے، یہ فضول خیر ہے، بعض بزرگوں کا ذاتی تجربہ ہے، علماء کرام اس کی اجازت نہیں دیتے. ہر مراد کے لیے آسمانوں پر تشریف لے گئے اللہ پاک سے، رازائے گفتگو اللہ پاک کے بہت زیادہ قریب ہوئے. معلوم کیا حضرت نے اللہ پاک کو مشیش مبارک سے دیدار کیا ہے. اس میں صحابہ کا اختلاف ہے، جابر بن عبداللہ وغیرہ ابن عمر کہتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ ام المومنین بہت سخت تردید کرتی ہے. وہ کہتی ہے تین باتیں ایسی ہے جس نے ایک بھی کری اس نے اللہ پر جھوٹ کرا. من قال ان محمد اگر آ رب تو یہ کہے کہ حضرت محمد نے اللہ پر دیکھا ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریا، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ مانا. اور جو یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کی باتیں جانتے ہیں، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ بولا. اور جو یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت میں خیانت کی ہے، اس نے بھی بہت بڑا جھوٹ بولا. بخاری شریف سے تو یہ لگتا ہے کہ فعلا به الى الجبار، جبری رخیر تک ساتھ ہے. البتہ بوستان میں شیخ سعدی نے کہا ہے کہ جبریل نے معذرت کی کہ میں اگر آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں گے. ان اشعار کو امیر شریعہ امیر البیان وقت کا ناطقہ اور صاحبان العین مولانا عطا اللہ شاہ بخاری بھی شان و شوکت سے پڑھتے تھے. پنجاب کے خطیبوں میں یہ مشہور ہے. جبریل نے فرمایا میں اگر یہاں یہ بات کہ احادیث مبارکہ سے یہ ثابت نہیں ہو رہی. مہارشیوں کو صحیح کیوں کہتے ہیں؟ کیا غلط کیا ہے اس کو تو خوش ہو جاؤ گا کیونکہ صحیح احادیث کا مجموعہ ہے. یہ تو ایسا ہے کہ کوئی کہے کہ قرآن شریف کو قرآن شریف کیوں کہتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے علم سے نمبر کر دو. آمین. اگر میں حالت نماز میں میرے پاس بیٹھا ہوا کوشچن آپ کیا کسی نے تلاوت کرے جس میں سن لوں تو قیامت اگر آپ سمجھ بھی گئے کہ یہ آیت سجدہ پڑی گئی تب تو آپ پر واجب ہیں. اور اگر آپ نے سن تو لی سمجھے نہیں کہ رام میں سر پہ میں نے مفصل لکھا ہے تو واجب نہیں. حضرت دھوبی کے ایسے کپڑے دھلانے کا کیا حکم ہے؟ دھوبی مسئلہ پوچھ رہا ہے یا کپڑے والے پوچھ رہے ہیں؟ سمجھ میں نہیں. کپڑے پاک صاف کرانا ضروری ہے. حضرت کی کیا حائض عورت تینوں کل اور ہے تم تو اسی بطور وظیفے میں پڑھ سکتے ہیں؟ کہتے کہ ہے علماء کے بطور ذکر کے پڑھ سکتی ہے. اس حاجز کو اس میں تردد ہے کیونکہ اتنی بڑی صورت اور اتنی بڑے آیت اسے ذکر بنا کے پڑھ رہا ہے تو قرآن کریم بھی تو ذکر ہے. اتحدہ نزل ذکر تو قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ذکر ہے. وہاں کا ذکر و مبارک و نزلنا ہے. اس عاجز اور فقیر کا یہ خیال ہے کہ بسم اللہ اعوذ باللہ یا لا الہ الا اللہ یا کوئی ایک آد آیا بطور ذکر کے حائضوں میں ہنسا پڑ سکتی ہے. حالت حیض اور نفاس یا جنابت میں پوری صورت یا پوری آیات یہ پڑھنا ٹھیک نہیں. اگر کالج میں ہمارے ساتھ قادیانی لڑکا پڑھ رہا تو معاملات کیسے کرنے؟ کالج میں کیا معاملہ کرنے؟ آپ وہ اپنا پڑھے گا تو اپنا پڑھے اس کے ساتھ معاملے نہیں کیا گا. اور بچے عصمت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس کا سابقہ معجزہ برقرار رہیں گے یعنی. یعنی حضرت عیسیٰ جب تشریف لائیں گے قرب قیامت میں تو وہ نبی ہوں گے. نبوت اللہ واپس نہیں چھینتا لیکن وہ عمل پیغمبر اسلام کی شریعت پر کریں گے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح عرب بادشاہ شاہ عبداللہ پاکستان آئے تو وہ اس وقت بھی بادشاہ ہوگا مگر پاکستان کے امیگریشن کے مطابق ٹریفک اصول کے مطابق اس کو آگے بڑھنا ہے. وہ سعودی والے اصول اور ٹریفک قواعد یا امیگریشن یہاں نافذ نہیں ہوگی. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی چور اور جھوٹ پیروں کی سزا کو خواب میں دیکھا یا معراج میں نہیں معراج میں دیکھا. آپ کو باقاعدہ دکھائے ہیں خواب پڑے ہر دے کے مردوں کے لیے سرمے کا حکم اور جمعے کی نماز کے لیے بہت اچھی بات ہے. سرمہ لگایا کرو آنکھوں کی غذا ہے. ذرا میں قدم مفتی صاحب اللہ رب العزت کی برادر عزیز انور شاہ کو صحت دے آمین. محمد کی زیادتی برکت ہے آپ میں سے. آمین آمین. بڑی مہربانی. خصوصاً محمد انور شاہ کے گلے کی تکلیف کو اللہ جلدی دور فرمائے اور انہیں آرام سے دے. آمین. بارک اللہ فیکم. تقبل اللہ دعواتکم الطیبہ. ہاں معلوم یہ کرنا ہے کہ جو ہماری اعتبار سے نکاح کے قابل نہ ہو اور تمنا بھی شدید ہو روز رکھنے کی بھی ہمت نہ ہو گناہ سے بچنے کے لیے کہ شرم تم کو مگر نہیں ہے. روزے بھی نہیں رکھ سکتے. کیا ہے پیٹ جو ہے نا ٹینکی بنا ہوا ہے کیا؟ نہیں. جب روزہ ڈال نبی نے بتایا کہ اگر تمہیں شہوت ہو اور توفیق نکاح نہ ہو تو روزے رکھو. اب اس کے علاوہ علاج کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اور پھر تو پھنسی ہو جاؤ. جان سے کٹوا دو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام اخلاق سے پہلے ہے تلوار سے نہیں. احتیاط کی جگہ اخلاق سے کام نہیں. اخلاق کی جگہ اور ہے. اخلاق تو ہمیں زندگی ہے اور جہاد ایک ضرورت ہے. جہاد میں بھی اخلاق ہوتے ہیں. آپ نے ایک عورت کو مقتول دیکھا بہت ناراض ہوئے پر خبردار کیا ان عورت اور بچوں کو مارا. آپ نے کسی کی شکل بگاڑتے ہوئے دیکھا، آپ نے صحابہ کو سختی سے منع کیا، آپ نے کسی کو آگ سے جلاتے ہوئے دیکھا، آپ نے کہا عذاب نار اللہ کا کام ہے، تم نہیں دے سکتے. آپ نے ہر موقع پر بہترین اخلاق، جہاد میں بھی صفوں میں بھی آپ نے اعلیٰ اخلاق تو زیور ہے، وہ تو ہمیشہ ساتھ ہوگا. اخلاق میں اور جہاد میں کوئی تعارض نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاؤں اور ہاتھوں سے لنگڑا ہے اور وہ نہیں کر سکتے، نہ اپنی صفائی کر سکتے، اس کے کپڑے اور ناپاک رہتے ہیں، تشبہ بالمسلم کرے گا، یعنی نماز کا وقت جو ہو جائے گا تو ہم نماز جیسی حیات کرے گا، وہ نہیں کافی ہو سکتا. میرے پاس ایک کوٹ ہے جس کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ یہ کوٹ خنزیر کے چمڑے سے بنی ہے، جبکہ اس کے ساتھ میں نے کئی نمازیں پڑھی ہے. میرا آپ نے فرمایا کہ اس شخص واحد کو کھولنے کو اعتبار نہیں، اگر خنزیر کا چمڑا بھی ہے اور اب وہ دوسرے شکلوں میں ہے تو اس سے نہ وہ بو آتی ہے نہ ہینک آتی ہے نہ اس کے کچھ ثبوت ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہے. افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے کنارے کھڑی کر دیں اور اللہ کی سرزمین پر کوٹ کا بن گیا کباڑ جا کے دیکھو بھرا پڑا ہے. اٹھانا قرآن شریف مسجد کے اندر جب اور لوگ بھی تلاوت کر رہے ہو تو آواز سے نہیں پڑنا چاہیے. حضرت والا کون سی عورت گزری ہے جس کے والد شوہر بھائی اور بیٹے سب نے بھی یہ چینل میں پوچھتے ہیں، یہ ٹیلی ویژن کا سوال یہاں پیش ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مریم بیوی جو ہے ان کے والد عمران، لیکن وہ نبی نہیں ہے. حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران ہے، وہ بھی نبی نہیں ہے. بھائی ان کے ہارون قرآن سے ثابت ہے، لیکن وہ دوسرے ہارون ہے، پیغمبر نہیں ہے. اور بیٹا ان کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہے، برحق ہے. تو سوال تو بنائے گا اس طرح کہ بی بی مریم کے والد عمران اور ان کے بھائی ہارون اور ان کے بیٹے عیسیٰ تینوں نبی ہیں، لیکن یہ سوال درست نہیں ہے. یہ سوال ایسا ہے جس طرح وہ تبلیغی بزرگ پوچھتا ہے کہ کوئی ایسا محلہ بتاؤ جس نے 100% نماز دی. اور یہ سوال خلاف قرآن خلاف سنت بالکل غلط. پیغمبر اسلام خود فرماتا ہے کہ میری خواہش ہے کسی کو جماعت کے لیے آگے کروں، اور پھر جو لوگ جماعت میں نہیں آئے ان کی در درد 100% کی درد. اور آپ فرماتے ہیں اگر تمہیں شام اور فجر میں ایک چکنی ہڈی بھی ملتی تو تم پیچھے نہ ہٹتے، تو کن کو فرما رہا ہے؟ انہی لوگوں کو جو نہیں آ رہا ہے. تو 100% نمازی وہاں بھی نہیں تھے. اس لیے اگر کسی لنگر میں یا کسی جگہ ہو تو کوئی کارنامہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگوں پر نماز فرض ہے، 100% کیا 1000% بھی اور کبھی کم ہے. بس سوالات کی بنیاد غلطی پر ہے، اس سوال کی بنیاد بھی جہالت پر ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران ہے، بی بی مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ پیغمبر ہے، یہ غلط. پھر قرآن میں ہے کہ حضرت مریم کو کہا گیا تھا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اس سے مراد ہارون جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہے، وہ مراد نہیں ہے. روح المانی میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت مریم تو ہارون تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور مریم میں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1800 سال ہے. حضرت نے فرمایا کانوا یسمون اولادہم باسمائے الانبیاء والاولیاء، یہ لوگ اپنے بچوں کا نام پیغمبر کے نام پر، نیک لوگوں کے نام پر رکھتے تھے. یعنی ہارون علیہ السلام کا نام مریم بی بی کے بھائی کو رکھا گیا تھا، یوں یا اخت ہارون ہو گئی. یہ صحیح ہے کہ ان کا بیٹا یعنی عیسیٰ مسیح پیغمبر. تو سوال کا ایک کونا صحیح ہے، دو کونے غلط ہے. امام بوریفہ کے بارے میں کوئی اچھی کتاب بتا دیجئے. موفق الدین کردی کی کتاب ہے مناقب و امام اعظم ابی حنیفہ. موفق الدین کردی سب سے اعلیٰ عرفا ہے اگر آپ عالم دین ہیں، اور اگر آپ جاہلی دین ہیں تو آپ کے لیے ہمارے شیخ و مرشد محقق الاثر ترجمان مسلک دیوبند حضرت مولانا سرفراز خان صاحب نے کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے امام ابو حنیفہ کا فقہی مقام, اردو میں ہے. وہ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر برکت دے. حضرت کل شب آپ نے فرمایا کہ ہاتھ کلائی تک کاٹنے پر صحابہ کھجما تھا, تو کیا حضرت کے زمانے میں کہتے کہ سزائیں تو مختلف ہوئی ہیں, کوئی ہاتھ انگلیوں پر بھی بولا گیا اور ہاتھ کلائی تک بھی ہے اور کوڑی تک بھی ہم نماز میں وضو میں دوڑتے ہیں, بغل تک حیات کا اخلاق ہے. تو صحابہ نے اس لیے اجماع کیا نا کہ پیغمبر نے اپنے زمانے میں جو سزائیں دی تھی وہ کلائی تک تھی, تو اس لیے صحابہ نے کہا کہ نہ انگلیاں اور تلوے کاٹنے سے اور نہ بغلوں تک کاٹنے سے کہ ضرورت ہے کلائی تک. بند لکھے تھے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیوی ہے اس کے بعد شوہر اور دادا نبی تھے. ایوب علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ یوسف علیہ السلام کی بیٹی ہے اور زلیخا سے پیدا ہوئی ہے, رحمت نام ہے اس کا, وہ نبی نہیں ہے. ہاں ان کے والد یہ تو کہہ سکتے ہیں یوسف علیہ السلام پیغمبر ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور ان کے خاوند ایوب علیہ السلام وہ پیغمبر ہے, لیکن بھائی اور دوسرے لوگ وہ اگر حدیث میں ہے تو سر آپ کو پڑھا, اور اگر حدیث میں نہیں ہے اس طرح بات ہے تو وہ بنائی گئی. میں بائک سے گر گیا تھا, میرے سیدھے گھٹنے میں اندرونی درد سکی بہت, نماز بھی کرسی پر بیٹھ, کرسی تو بہت کلاس کل فیشن ہے, کرسی بگا 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 جی کا ڈال کرسی پر بیٹھے. میں نماز یہ ہے سادہ سا, اس نے کہا یہ کرسی بھی ان کے لیے کہیں سے بھیجی گئی ہے, میں نے یہ ان کے ساتھ بندی ہوئی ہے. اب اگر یہ کرسی نشین جو ہے یہ صف میں بیٹھ جائے اور سجدہ کر سکتے ہو تو پھر ان کی نماز کرسی پر ہوگی نہیں, سجدہ رکن اعظم ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں. اور اگر بیماری ایسی ہے کہ نہیں یہ صف میں بیٹھ کر کے بھی سجدہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ معاف ہے اور ان کے لیے کرسی کا استعمال درست اور صحیح. کیا بنت یعقوب و اخت یوسف و زوج یوب و ذوالقفل, یہ درست بات نہیں ہے, یہ بات درست نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جميع المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنت ولي الخيرات وبيدك الحسنات, اللهم إليك الرغبة ومنك الرهبة, ويا پورے ملک میں امن نصیب فرمائے. اللہ ہمارے شہر میں دہشت وحشت الفت محبت میں بدل دے, اور طلبا جو شہدا ہوئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کے اقربا اور والدین کو صبر و اجر دے, ان کی مادریمی کو تمام طلباء کو نمازیوں کو بڑی قوموں کو مسلمانوں کو اللہ ہر طرح امن حفاظت نصیب فرمائے, ظالموں کو اللہ اپنے شکنجے میں لے ان کی گرفت فرمائے اور انہیں عبرتناک سزائے دے. اللہم اشغل الظالمین بعضهم بالبعض, اللہم اشغل الظالمین عنا ببلائے واشغلنا عنهم بنعمائے, اللہم اصلح وجوههم منا فالله خير الحافظ وارحم الراحمين. صلی اللہ